اس کے بعد ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ولادت اور وفات. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ 12 شوال کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 13 شوال کی. دن کون سا تھا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد ولادت ہوئی. جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد ولادت ہوئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں دوسرا قول، شب جمعہ میں ولادت ہوئی. تاریخ ولادت کے بارے میں بھی دو قول اور یوم ولادت کے بارے میں بھی دو قول. مقام ولادت تو بخارا شریف ہے، بخارا شہر کا نام ہے. ہجری سن 194 پیدائش کے چند ہی دنوں میں امام کے والد کا انتقال ہو گیا. حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اسی لیے اپنے والد اسماعیل سے استفادے کا موقع نہیں مل سکا. والدہ نے آپ کی تربیت کی بچپن میں، وفات پہلا قول. پہلا قول نہیں، ایسے ہی لکھے سن 256 ہجری کے اندر، 256 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. عید الفطر کی رات میں. وہ آپ کے لیے عید کا دن، حقیقی عید کا دن بن گیا، کیونکہ مومن ایمان پر انتقال کرے وہ حقیقی عید ہے. آپ کی عمر شریف پہلا قول. سال اور اس کے اوپر کچھ دن، 62 سال گویا 63 سال شروع ہو چکا تھا. 62 سال اوپر کچھ دن گویا 63 سال عمر کا شروع ہو گیا تھا. یہاں آپ نقطہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ 62 سال پورا ہو گیا، 63 سال شروع ہو چکا تھا، گویا کہ وفات کے معاملے کے اندر، عمر کے معاملے میں غیر اختیاری طور پر اتباع نبوی حاصل ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہو. اور یہ عمر اور موت و حیات تو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی نہیں ہے، گویا غیر اختیاری طور پر امام کو اتباع نبوت حاصل ہوئی. دوسرا قول، 62 साल में 13 दिन कम, 62 साल में 13 दिन कम। तीसरा कॉल, 62 साल की उम्र में 12 दिन कम। ये आपकी उम्र शरीफ हो गई। ये तीन कॉल हुए बस आपकी उम्र मुबारक के अंदर। अब वो जो हुरूफ़े साहब जी के अदद निकाले जाते हैं, इस एतबार से इमाम की पैदाइश और वफात की जो तारीख है उससे लोगों ने एक जुमला निकाला है, वुलिद फी सिदकिन सिदक से विलादत 194 हिजरी मुराद है। 194 हिजरी में जो आपकी विलादत हुई 194 के हुरूफ बनते हैं सिदक, इसलिए बनेगा वुलिद फी सिदकिन। وَعَاشَ حَمِيدًا حمید کی مدت ہے 62، حمید کا عدد بنتا ہے 62، اس سے آپ کی عمر مبارک نکلی 62 سال کی۔ عاشَ حمیدًا وَمَاتَ فِي نُورٍ، نور کا عدد نکلتا ہے 256، وہ آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ تو وُلِدَ فِي صِدْقٍ وَعَاشَ حَمِيدًا وَمَاتَ فِي نُورٍ، کتنی اچھی پیدائش اور عمر اور وفات کی تاریخ نکلتی ہے۔ بعضوں نے دوسرا جملہ نکالا، میلادہ فی صد میلادہ صدق میلادہ صدق ومدت عمره فیہا حمید۔ وانقضى في نور وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شہر کے لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے، بخارا والوں نے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بخارا کا جو حاکم تھا خالد، اس نے ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہا امام بخاری کو کہ آپ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ ٹیوشن پڑھانے میں علم کی توہین ہے، میں نہیں آؤں گا ٹیوشن پڑھانے کے واسطے، تمہارے بچوں کو کہو کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو میری جو عمومی مجلس ہوتی ہے اس میں آیا کرے، میں ٹیوشن پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب امیر اور بادشاہ وقت کی مخالفت کی تو پھر اس نے حضرت کو تنگ کرنا چالو کر دیا۔ اس نے مسئلہ خلق قرآن کو آڑ بنایا.
چونکہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو شہرت بہت تھی, لوگوں میں مقبولیت بہت تھی, خالد بادشاہ ہونے کے باوجود کچھ کر نہیں سکتا تھا, تو پھر اس نے مسئلہ خلق قرآن کو آڑ بنایا. بالآخر امام کو وطن مالوف چھوڑ کے نکل جانا پڑا, بخارا شہر چھوڑ کر کے نکل جانا پڑا. بخارا سے نکل کر کے آپ بیکند تشریف لے گئے, با یا کاف نون دال, یہ بھی ایک جگہ ہے وہاں ازبکستان میں, وہاں تشریف لے گئے. لیکن بیکند والوں میں دو جماعت بن گئی, بعض آپ کا استقبال کر رہے تھے, بعض ناراض تھے, کیونکہ خالد بادشاہ نے جھوٹے جھوٹے الزام دور دور تک پھیلا دیے تھے, اسی لیے وہاں دو جماعت ہو گئے. اب جس شہر میں امام کے بارے میں دو جماعت ہو, آپ نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا. کیا ایک پارٹی مجھے چاہتی, ایک پارٹی میری مخالف ہے, میں کیا کروں ایسے شہر میں رہ کر. لہذا آپ خود بیکن سے آگے نکل گئے, یہاں رہنے جیسا نہیں ہے. چلو پھر آپ تشریف لے گئے کھر تنگ. کھر تنگ نامی ایک شہر میں تشریف لے گئے. پہلے وہ گاؤں تھا کھر تنگ, اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاشکند سے دور ایک گاؤں تھا. تاشکند میننگ جس کو شاش کہا جاتا ہے, صاحب اصول الشاشی, شاش. یہ تاشکند کے قریب, ارے سمرکند, سوری, سمرکند کے قریب کے اندر یہ گاؤں تھا کھر تنگ, سمرکند کے قریب, جیسے کہ بارڈولی کے قریب میں واقع نہیں. تو اس طرح یہ سمرکند کے قریب کے اندر ایک گاؤں تھا کھر تنگ. لیکن اب تو سمرکند اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کھر تنگ اس کا ایک حصہ بن گیا ہے. اب کھر تنگ الگ آبادی نہیں ہے, اب وہ سمرکند کا ایک حصہ ہے. تو امام کے زمانے میں کھرتنگ گاؤں الگ تھا, وہاں امام بخاری تشریف لے گئے. وہ آپ کا ننیال تھا, ننیال کھرتنگ میں.
سمرکند سے 10 میل کے فاصلے پر کتابوں میں لکھتے ہیں, لیکن آپ کو سمرکند کا ایک حصہ ہے. غالب ابن جبرائیل نام کے ایک شخص کے یہاں آپ کھرتنگ میں مقیم ہوئے.
غالب ابن جبرائیل, ان کے آپ مہمان بنے.
پھر سمرکند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی کہ حضرت آپ سمرکند شہر تشریف لائیے. اتنا بڑا امام چھوٹے گاؤں میں, سمرکند میں آ جائیے. حضرت نے دعوت قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے سمرکند آ جاتے ہیں, اہل علم کا مرکز ہے, بڑا شہر ہے, وہاں چلے جاتے ہیں.
فرمایا کہ ابھی رمضان ہے تو عید کے بعد میں آؤں گا. رمضان وہی گزارا کھرتنگ میں. وہی 294 ہجری کا رمضان, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 256 ہجری کا رمضان امام بخاری نے کھرتنگ میں گزارا. عید الفطر کے دن اونٹ پر سوار ہونے کے لیے घर से बाहर निकले कि ऊंट पर सवार होकर के मैं समरकंद चला जाऊं। सवारी पर बैठ भी गए, सफर का लिबास भी पहन लिया। फरमाने लगे, मुझे बदन में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, अभी सफर मौकूफ करता हूँ। ये कहकर के वापस नीचे उतरे और इंतकाल हो गया। वो या खरतंग से समरकंद जाने के लिए तैयारी की, सवारी भी आ गई, जा नहीं सके, कमजोरी महसूस हुई तो फिर आ गए, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगी फिर जाएंगे, और इंतकाल हो गया। इसीलिए आपकी कब्र मुबारक खरतंग ही में बनी। इस वक्त भी खरतंग में आपका मजार है। पैदाइश बुखारा में, कब्र और वफात खरतंग के अंदर। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा बहुत बड़ा है। जैसे कि यहाँ अपनी मक्की मस्जिद से लेकर के पौंक मिलता है ना, जुलिया सा रास्ता, इतना बड़ा इहादा है, गोल, इसमें चारों तरफ जो है इमारतें बनी हुई है, बीच में बड़ा गार्डन है, म्यूजियम है, और दरमियान में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। उसी हाथी के अंदर हर कंग बीच में कुब्बा बना हुआ है, कुब्बे के नीचे एक ऊपर कब्र है, वो ऐसी ही है, नुमाइश है, असल कब्र तय खाने में। कुछ खास अहले इल्म जाते हैं तो ताला खुल जाता है, कि आमतौर पर लोग ऊपर ही वाली कब्र की जियारत करते, नीचे ले जाकर ताला खोल के जियारत कराते हैं असल कब्र। और उज़्बेकिस्तान में कब्रों पर फातिहे का रिवाज बहुत है, वहाँ कई तारीखी हजरात की कब्रें हैं, समरकंद में, बुखारा में, ताशकंद, शाश में, किरमीज में, बड़े बड़े अकाबिर की कब्रें हैं, और लोगों की भीड़ रहती है अपने यहाँ की तरह कब्रों पर, और वहाँ अल-फातिहा चलता रहता है। जायरीन जमा होते हैं 20-25, तो फिर वहाँ मुजावर साहब कुल हुवल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तीन सूरत पढ़ के अल-फातिहा, फिर उसके बाद लोग पैसे डालते हैं, वो समेट लेते हैं, फिर दूसरों के आने का इंतजार कर देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर मुजाविर लोग क्या करते हैं, बुखारी की अव्वल हदीस पढ़ के अल-फातिहा पढ़ते हैं, वहाँ ये रिवाज है। बाकी सब कब्रों पर आखिरी तीन सूरतें पढ़ के अल-फातिहा होता है, और इमाम बुखारी की मज़ार मुबारक के ऊपर ये हो गया है, अव्वल हदीस पढ़ कर के अल-फातिहा होता है। हम गए तो थोड़ी देर में चाबी आ गई थी, फिर दरवाजा खुल गया, हम अंदर उतरे तो हजरत अब्दस मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातहुम अलिया ने बुखारी की अव्वल हदीस मा सनद तिलावत फरमाई, फिर वहाँ सबने बैठ करके दुआ की, फिर बाहर आ गए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के मज़ार पर। फ़कीर की किताब है देखी हुई दुनिया, उसकी जिल्दे अव्वल में इसकी पूरी तफसील मौजूद है। इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी, उसमें आपको इमाम तिरमिज़ी की कब्र की हाजिरी भी मिलेगी, क्योंकि आप तिरमिजी भी पढ़ रहे हैं इसलिए वो भी देख लो, वो भी उसी जिले अव्वल ही में है। अब इस खरतंग शहर को खरतंग क्यों कहते हैं? खर के माने फारसी में आते हैं गधे के, फारसी में खर गधे को कहते हैं। तो बाद हजरात कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर सुन करके इतना बड़ा मजमा जमा हो गया, और उस जमाने के अंदर लोग जो है गधों पर आते थे, जैसे आजकल बाइक और कार में जाएंगे कहीं जाना होगा तो गधे घोड़े खच्चर ऊंट पर बैठ के लोग आते थे। तो इतनी बड़ी मेदार में लोग गधों पर बैठ करके आ गए कि गधों की तादाद की वजह से जगह तंग पड़ गई, इसलिए काम हो गया खर तंग। एक वजह तस्मिया है कि खर तंग को खर तंग क्यों कहते हैं, या कि कोई और वजह हो गई होगी, जब गधे बहुत आ गए होंगे तो खर तंग नाम बन गया। इमाम खुद जिंदगी के आखिरी अय्याम में दुआ करते थे अल्लाह से फितनों से हिफाजत की, क्योंकि लोगों ने फितने बहुत खड़े किए थे, कि अल्लाह फितनों से हिफाजत, आप मुझे अपने यहां बुला लीजिए। और फितनों से हिफाजत के लिए मौत की तमन्ना जायज है, इसलिए आप दुआ करते हैं। जब आपका इंतकाल होने वाला था तो एक दूसरे बुजुर्ग अब्दुल वाहिद इब्ने आदम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, तो अब्दुल वाहिद इब्ने आदम ने पूछा हुजूर को ख्वाब में, हुजूर भी है सहाबाए किराम का मजमा भी है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? तो फरमाए कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल का इंतजार हो रहा है, बस वही वक्त आपकी वफात का था। ये अब्दुल वाहिद इब्ने आदम का ख्वाब है। अभी आपको बतलाया कि वालिद साहब को बचपन में इंतकाल फरमा गए तो वालिदा ने आपकी तरबियत की, आपकी बीनाई चली गई थी बचपन में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना हो गए थे। आज बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें बीनाई चली जाती है, जैसे चेचक की बीमारी होती है उसमें भी आदमी नाबीना हो जाता है। तो माँ बहुत परेशान रहती है कि बगैर बाप का बेटा है, मैं अकेली माँ हूँ और बीनाई चली गई है। तो आपकी वालिदा बहुत परेशान रहती थी और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआओं का एहतमाम करती थी, इमाम की वालिदा। एक रात में आपकी वालिदा माजिदा ने सैयदिना हजरत इब्राहीम अला नबीना वालेही सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा। तो हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम इनकी वालिदा को ख्वाब में कह रहे थे قد رد الله بصر ابنك بدعائك قد رد الله بصر ابنك بدعائك
تیری دعا کی برکت سے اللہ نے تیرے بیٹے محمد کی بینائی کو لوٹا دیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جملہ فرمایا. صبح اٹھے دیکھا تو واقعتاً حضرت امام بخاری کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی, واقعتاً بینائی آ گئی تھی. پھر تو ایسی بینائی آئی کہ تاریخ کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, وہ آپ نے چاندنی میں تصنیف فرمائی ہے, چاند کی چاندنی ہے بلا چراغ. کیسی تیز بینائی ہو گئی ہوگی اندازہ لگا. تو بچپن میں نابینا ہو گئے, ماں کی دعا کی برکت سے بینائی لوٹ آئی. اسی لیے ماں باپ سے دعا کرایا کرو, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی مؤثر ہو. والدین پورے اہتمام کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کرو. لوگ بزرگوں سے دعا کراتے, اصل دعا ماں باپ کی ہے, اولاد کے حق کے ہے. آپ بھی اپنے گھر والدین کو امام بخاری کا قصہ سنا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی تو ماں نے رو رو کے دعا کی, تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. لہذا والدہ کو کہو کہ آپ کے لیے دعا بنے گا, علم ناپ کی, عمل صالح کی, دین کی خدمت کی, تقویٰ کی. تو ماں اور باپ کی دعا بچوں کی تقدیر بدل دیتی. تعلیم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ نے تعلیم تربیت شروع میں کی. ابتدائی تعلیم ماں نے نگرانی بھی کی, اور اپنی نگرانی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم تربیت کا آغاز کیا. لیکن عجیب بات, بچپن سے ہی آپ کو حفظ حدیث کا شوق لگا ہوا تھا. بچپن سے حفظ حدیث کا شوق لگا ہوا. دس سال کی عمر ہوئی, یعنی 205 ہجری, تو امام نے حفظ حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور بہت بڑی مقدار میں حدیثیں 10 سال کی عمر میں یاد کر ڈالی. معسند, اس زمانے میں حدیثیں ایسے صرف متن یاد نہیں کرتے تھے, سند کے ساتھ یاد کرتے تھے. تو 10 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے معسند بہت بڑی مقدار کے اندر احادیث یاد کر دی. 205 ہجری میں, یہاں تک کہ آپ کے شہر میں ایک بڑے محدث تھے امام داخلی رحمت اللہ علیہ, دال الف خا لام یا, ان کے درس میں جا کر کے اس امام المحدثین کی غلطی آپ پکڑتے تھے. 10-11 سال کی عمر میں حضرت آپ نے سند میں یہ چپ کی ہے, سند میں یہ غلطی کی ہے. اور امام داخلی کو کہتے تھے کہ حضرت آپ کاپی میں لکھیے, آپ کی کاپی میں جو لکھا ہے نا وہ الگ ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں وہ الگ ہے. 10-11 سال کی عمر, گویا اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. 10-11 سال کا بچہ کیا کرے گا, اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا کہ امام عالی مقام سے اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ لینا چاہتے تھے. اسی لیے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الہمت حفظ الحدیث مجھے اللہ کی طرف سے احادیث کو یاد کرنے کا الہام کیا گیا. یہ مکتب کے زمانے کی بات ہے کہ مکتب کے زمانے میں آپ کا جملہ ہے, الہم تو مجھے الہام کیا گیا احادیث کے یاد کرنے کا. سن 210 ہجری جب امام کی عمر 15-16 سال کی تھی, آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی احمد حج کے لیے نکلے. امام کے بڑے بھائی کا نام احمد تھا. یہ 210 ہجری کا واقعہ ہے. والدہ اور بڑے بھائی احمد حج کے لیے نکلے. اس زمانے میں حج آج کی طرح تھوڑا ہے کہ بمبے ایئرپورٹ سے فلائٹ میں بیٹھے 4 گھنٹے میں جدہ اتر گئے. وہ تو جو ہے پیدل چلو, اونٹ پر, گھوڑے گدھے خچر پر چلو, حج کے لیے گئے. حج سے فارغ ہو گئے تو والدہ اور بھائی وطن کے لیے نکلے, اور امام نے اپنی والدہ کو کہا کہ امی جان, میں تو علم حاصل کرنے کے لیے حرمین میں رہوں گا, آپ وطن جائیے, حج ہو گئے, آپ وطن جاؤ, اب میں علم حاصل کرنے کے لیے حرمین میں رہوں گا. 15-16 سال کی عمر میں, اور بخارا اور مکہ کافی دور ہے, جمعرات جمعہ نہیں جا سکتے, اتنا دور ہے. بقرعید کی چھٹی میں بھی نہیں جا سکتے, اتنا دور ہے. تو علم آتا ہے, ویسے بڑا علم آتا ہے. وہاں رہ گئے, اور تمام تر تکالیف برداشت کر کے حرمین اور وہاں آنے والے محدثین کرام سے آپ نے علم حاصل کیا, کیونکہ حرمین ہے تو ساری دنیا کے لوگ آئیں گے وہاں. یہ سب سے پہلا آپ کا سفر علم ہے کہ حج کے لیے گئے اور قیام کر لیا, اور وہ حدیث شریف کا علم آپ نے حاصل کیا حرمین کے علماء سے اور وہاں آنے والے مشائخین سے. پھر آپ نے دوسرے اسفار کیے حصول علم کے لیے. ملک شام, مصر, الجزائر, 2 مرتبہ سفر کیا. اس زمانے میں ایک سفر مشکل ہوتا تھا, مہینوں لگتے تھے ایک سفر میں. تو یہ 3 ملکوں کے سفر 2 مرتبہ کیا, شام, مصر, الجزائر, 2 مرتبہ. بصرہ کا سفر 4 مرتبہ کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اور بغداد تو اتنی مرتبہ گئے کہ شمار کرنا مشکل, یعنی بہت مرتبہ گئے بغداد حصول علم کے واسطے. متعدد مرتبہ, کئی مرتبہ آپ بغداد تشریف لے. دراصل بات کیا ہے, وہ اسلامی حکومت کی فتوحات کا زمانہ ہے. خلافت راشدہ میں اسلامی حکومت دنیا میں دور دور تک چلی گئی. خلافت راشدہ کے بعد بھی امارات اسلامیہ کے اندر اسلامی مملکت دور دور تک پھیلی تھی. اب صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غزوات کی نیت سے دور دور تشریف لے گئے اور جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے علمی حلقے قائم کیے. اسی لیے احادیث دنیا میں دور دور پہنچ چکی تھی, تو ہر جگہ احادیث سننے کے لیے امام تشریف لے گئے. اسی لیے آپ نے اتنے سارے اسفار کیے حصول علم کے واسطے. اور جیسا کہ بتایا تھا 1080 اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا الگ الگ مقامات پر جا کر. اور 289 اساتذہ سے حدیثیں آپ نے کتابیں لی ہیں الجامع الصحیح میں. 289 اساتذہ کرام سے آپ نے احادیث الجامع الصحیح میں نقل کی ہے. اس کتاب کے اندر 97 کتابیں ہیں. 97 کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب المغازی, کتاب التوحید, کتاب الرد علی الجہمیہ, آخر میں 97 کتابیں ہیں الجامع الصحیح میں. اور 3450 ابواب ہے, 3450 ابواب ہیں اس کتاب کے اندر. اب ایک اہم اور نازک مسئلہ سمجھو, بخاری شریف میں احادیث کی تعداد کتنی ہے, تعداد روایات اس کتاب میں. نمبر 1, پہلا قول 9082 پہلا قول. دوسرا قول 7563 7563 تیسرا قول 7275 7275 چوتھا قول 9079 9079 پانچواں قول 9082 ہو گیا. چلو چلے گا, جاگ رہے ہیں مطلب یہ الحمدللہ. اچھا, اب اگر مقررہ, امام بخاری بہت سی حدیثیں مقرر لاتے ہیں, 2761 حدیثیں رہ جاتی ہے حسب مقررات پر. 2761 اس کے بعد سمجھو. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے گنتی یوں کی ہے کہ احادیث مسند 7390 ہیں, مسند احادیث 7397 चोटियों में चोटियों में लाल लाल तो 7397 मुस्नद अहादीस तालीक 1341 है तालीक 1341 मुताबिआत 344 है मुताबिआत 344 है दूसरा कॉल है कि मुताबिआत 341 है मुताबिआत 344 या 341 है 344 या 341 मुताबिआत के बारे में एक बात याद रखना मुकर्ररात के बारे में पूरी किताब में ये चीज काम आती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस मुकर्रर लाते हैं 17-17 मरतबा बाद हदीस आई है लेकिन मतन मुकर्रर होता है सनद बदली हुई होती है मतन मुकर्रर सनद बदली और मतन वो ही रहे सनद बदल जावे तो इमाम उसको मुकर्रर नहीं समझते सनद बदल लेके ये कमाल है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मुकर्ररात है इनकार नहीं लेकिन मतन वो ही रहता है सनद बदल जाती है इसीलिए एक एतबार से उसको मुकर्रर नहीं कहा जाता बाज जगहों के ऊपर ऐसा हुआ है कि सनद और मतन दोनों एक रहा है ऐसे 168 मकामात हैं पूरी किताब में 168 मकामात के ऊपर मतन और सनद वही है बाकी आम मतन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मतन वही रखते हैं सनद बदल लेते हैं अब चलो अपने 9082 रिवायत वाला कॉल ले ले रहे जो सबसे ज्यादा कॉल है 9082 तो 600,000 अहादीस के जखीरे में से इमाम ने इसका इंतखाब किया है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास 600,000 अहादीस थी 600,000 अहादीस के वो हाफिज थे 600,000 में से आपने 9082 अहादीस का इंतखाब किया और अलजाम सही में आपने उसको जमा फरमाया मैंने कंप्यूटर फेल हो जा रहे हैं 600,000 हदीस वो उनके दिमाग में थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तलामीज़ा भी बहुत 90,000 तो आपके तलामीज़ा है 90,000 तलामीज़ा है जिन्होंने बिला वास्ता आपसे इस किताब को पढ़ा 90,000 तलामीज़ा हम तिरमिस से बुखारा पहुंचे थे रात काफी देर बुखारा पहुंचे जिस होटल में कयाम किया था फजर की नमाज में पता चला यही महल्ला इमाम के मकान का महल्ला है इसी महल्ले में इमाम बुखारी की विलादत बासआदत हुई वही इमाम का घर था होटल के करीब پھر فجر کی نماز پڑھنے گئے تو اسی مسجد میں گئے جہاں امام کا درس ہوتا تھا, وہیں اسی محل میں جہاں بیٹھ کر آپ نے 90,000 کلام اللہ کو درس کیا, اور جگہوں پر بھی درس کیا. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ 90,000 کلام اللہ کسی کے ہو, اتنی بڑی بات ہے. امام مسلم بھی آپ کے شاگرد ہے, امام نسائی بھی شاگرد ہے, امام ترمذی بھی آپ کے شاگرد ہے, ائمہ صحیحہ میں یہ تین آپ کے شاگرد ہیں, امام نسائی, امام ترمذی, امام مسلم رحمہم اللہ. اب ایک اہم عنوان ہے کہ امام نے بخاری شریف کیوں لکھی, یہ کتاب تالیف کرنے کے وجوہات کیا ہوئے, اسباب کیا ہوئے اس کتاب کو تالیف کرنے. پہلی وجہ, حضرت اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ تعالی ان کی حدیث شریف کی مجلس ہوتی تھی, حضرت اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ تعالی ان کی حدیث شریف کی مجلس ہوتی تھی, اس میں خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی شریک ہوتے تھے. اس مجلس میں کسی نے کہا, امام اسحاق ابن راہوی نے خود نہیں کہا, امام ابن اسحاق ابن راہوی کی مبارک مجلس میں کسی نے کہا, اب احادیث بہت پھیل گئی ہے چونکہ تابعین تبع تابعین دور دور تک گئے تو احادیث خوب پھیل گئی ہے, سند بھی خوب پھیل گئی ہے, تو اب ضرورت ہے اختصار کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ کوئی مجموعہ احادیث کا مرتب کر دیا جاوے. اس کی ضرورت ہے, یہ بات امام بخاری نے اپنے دل پہ لے لی. یہ تو بہت اچھی بات کوئی بتلا رہا ہے کہ احادیث بہت پھیل گئی, اسانید بھی بہت پھیل گئی, آپ کو ایک مجموعہ ایسا ہونا چاہیے جس میں صحیح حدیث ہو, صحیح سند سے ہو اور مختصر ہو. امام نے یہ بات لے لی دی کہ یہ کام میں کروں گا. یہ ہے اس کتاب کی تالیف کا سبب اول. دوسری وجہ سے گمراہ فرقوں نے اپنا سر بہت اٹھا رکھا تھا, اس زمانے کے اندر عجیب عجیب گمراہ فرقے اور ان کے عجیب عجیب عقیدے بہت پھیل گئے تھے. ضرورت تھی کہ ان گمراہ فرقوں کے عقیدوں کے اوپر رد کیا اور امت کو صحیح عقیدے بتلائے, اس کی بڑی سخت ضرورت. معلوم ہوا احقاق حق ابطال باطل، قدیم زمانے سے ہمارے بڑوں کا کام رہا ہے احقاق حق اور ابطال باطل. لیحق اللہ الحق، پڑھو آگے، ویبطل الباطل. ایک بہت اونچا کام ہے احقاق حق ابطال باطل، اور ہمارے اسلاف نے قدیم زمانے سے یہ کام کیا. امام نے بھی کتاب تالیف فرمائی، اس کی اہم وجہ یہ، ان کے زمانے میں جہمیہ، معتزلہ، کرامیہ، یہ سب گمراہ فرقے بہت پھیل گئے تھے، تو کہا ان کے غلط عقیدوں کو رد کیا جائے، صحیح عقیدے امت کے سامنے نکھار کے پیش کیے جائے. اس اہم ترین مقصد سے آپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی. تیسرا مقصد سمجھو، احکام اور مسائل کی تخریج، احکام اور مسائل کی تخریج. اس لیے کہ مسائل، احکام، یہ بھی امت کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اس لیے امام نے احادیث جمع کی اور اس کے اوپر باب قائم کی، اور باب کے ذریعے امت کو فقہ پہنچا دی. اسی لیے کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجم، امام کی فقہ ان کے ترجمے کے باب. امت کو احکام اور مسائل احادیث سے تخریج کر کے پیش کرنے. اس جملے کے دو مطلب یاد رکھنا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی احادیث سے مسائل مستنبط کیے اور اس کا ترجمہ الباب امام بخاری نے قائم کرنا. دوسرا مطلب کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری صرف حافظ الحدیث تھے، کہ 600,000 حدیث حافظ تھے. ارے سمجھ بھی آپ کی بہت اونچی تھی، صرف حافظ نہیں، سمجھ بھی آپ کی بہت اونچی تھی. آپ کی علم حدیث میں سمجھ کتنی اونچی ہے وہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو آپ کے تراجم دیکھ لیں تو آپ کی فہم کا اندازہ ہو جائے گا. یعنی آپ کے تراجم اتنے بہترین ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی فہم کتنی اونچی ہے. اور بعض ترجمۃ الباب تو اتنے مشکل ہے کہ قیامت کے دن ہی امام بخاری کو ہم پوچھیں گے کہ حضرت اس کا صحیح مطلب ہے، آپ تو سمجھاؤ. اب دنیا میں تو لوگ اقوال لکھ لکھ کے تھک گئے، اب میں اگر یہ کہیں گے کہ اس ترجمۃ الباب کا یہ مقصد، اللہ میں عینی کہیں گے یہ مقصد، کرمانی یہ کہیں گے، حضرت شیخ یہ لکھیں گے، حقیقی مقصد واللہ اعلم. بعض ترجمۃ الابواب تو اتنے مشکل ہے امام بخاری کے، تو اپنے درخواست کر کے جنت میں ان سے کچھ ابواب کی تدریس کی بات کریں گے کہ بھائی اتنے ابواب آپ ذرا پڑھا دو، دنیا میں حل نہیں ہو پائے تھے، اتنے مشکل ہیں بعض ابواب. تو ہمارے دادا پیر قطب عالم حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے الابواب والتراجم، یعنی بخاری میں جتنے ابواب اور ترجمۃ الباب آئے ہیں اس پر شیخ نے کام کیا. اس میں ہر باب کا کیا مقصد، کیا مطلب، ہر ترجمہ وہ حضرت نے بہت محنت سے جمع کیا ہے. تو فقہ البخاری فی تراجم ہی کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی امام بخاری صرف حافظ حدیث نہیں تھے، حدیث میں آپ کا فہم بھی بہت اونچا تھا، اور جس کو امام بخاری کے فہم کا اندازہ لگانا ہو وہ ترجمۃ الباب دیکھ لے، اندازہ ہو جائے گا آپ کا فہم کتنا اونچا تھا. ایک چوتھی وجہ سمجھے تعلیم کی، امام اسحاق ابن راہوئی کی مجلس میں آپ نے بات سنی، آپ کے دل میں ارادہ ہوا اور کچھ ہی دنوں میں آپ نے خواب دیکھا. امام بخاری نے عجیب خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھیل رہے ہیں. پرانے زمانے میں یہ پنکھے نہیں تھے، ہاتھ کے پنکھے ہوتے. بادشاہ سلامت کے دربار میں بھی خادم اردگرد کھڑے ہو کے پنکھا جھیلتے رہتے، اوپر بھی لگے رہتے تھے رسی سے وہ جھیلنے کا، اور نیچے بھی ہوتا تھا ہاتھ سے جھیلنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور امام بخاری پنکھا جھیل رہے ہیں، ڈال لیں ہوا، اور پنکھا ڈالنے کا انداز، ہوا کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہ کوئی بیٹھا ہو اور اس کو مکھیاں پریشان کر دی ہو، تو دوسرا آدمی پنکھے کی ہوا کے ذریعے مکھیوں کو بھگاتا ہے. اس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنکھا جھیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو بھگا رہے تھے. اس انداز میں پنکھے کی ہوا حضور کو پیش کر رہے تھے. خواب سے بیدار ہوئے، تعبیر ظاہر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جن لوگوں نے گڑبڑیاں کی ہے، مکھی کیا ہے گڑبڑ، بھائی آپ اچھی چیز لے کے کھانے بیٹھے اتنے میں مکھی آ گئی، الائچی کا اضافہ ہو گیا، بشکل مکھی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو لوگ گڑبڑی کرنا چاہتے تھے، امام پنکھا جھیل کر کے وہ مکھیوں کو اڑا رہے، یعنی وہ گڑبڑیوں کو دور کر رہے ہیں، اور ہوا سے آدمی کو راحت ملتی ہے، گویا کہ صحیح احادیث امت کو پہنچے گی تو حضور کو بھی راحت ہوگی، امت کو بھی راحت ہوگی. اس خواب سے امام کا شوق اور بڑھ گیا، تب تو میں صحیح حدیث صحیح سند سے جمع کر کے رہوں گا، اور لوگوں نے جو غلط اسانی اور غلط باتیں حضور کی طرف منسوب کر رکھی ہیں وہ سب کو میں چھانٹ دوں گا. کیونکہ وزائم کی کمی نہیں ہے دنیا میں حدیث وضع کرنے والوں کی، آج تک وزائم دنیا میں زندہ ہے دور اول سے لے کر آج تک، جو حدیثیں ٹھوکتے رہتے، جو حدیث ٹھوکے وہ موضوع حدیث. پھر آپ کو موضوع حدیث کی تعریف پوچھی، جو ٹھوکم ٹھوکو وہ موضوع حدیث. تو واضین حدیث کی کوئی کمی نہیں ہر زمانے کے اندر. یوں فرمایا کہ تو آگے موضوع حدیث آئے گی سمجھ ہی جانے گا کہ آگے وہ ٹھوکے گا. تو واضین کی ہر دور میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو امام بخاری کے دور کے اندر بھی وزائن حدیث بہت تھے جو حدیث کو گھڑتے رہتے تھے. تو امام نے سوچا کہ ان وزائن کی سازش کو ناکام کیا جائے، اور خواب میں بشارت بھی ہو گئی مکھی اڑانا، تو آپ نے عزم کر لیا کہ میں اب حدیث کو صحیح حدیثوں کو صحیح سند سے جمع کرنے کی خدمت انجام دوں گا. یہ چار وجوہات عام طور پر بتلائی جاتی ہے الجامع الصحیح کو تیار کرنے کی، تالیف کرنے کی. امام نے ان مقاصد کے پیش نظر اس مبارک کتاب کو تالیف فرمایا.